بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء اللہ تعالی آئندہ چار رکعتوں میں آٹھ سورتیں پڑھی جائیں گی۔ یہ سورتیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور ایک جوڑے کی دو سورتیں جو ہیں ان میں مضامین کی بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہوتی ہے۔ سورۃ النازعات کا آغاز بھی ہوتا ہے کچھ قسموں سے، ان کے مفہوم کے بارے میں ذرا مختلف آراء ہیں۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں، جس طریقے سے کہ سورہ صافات کے شروع میں، یہ اصل میں پانچ سورتیں ہیں، ذہن میں رکھیے، سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات اور سورۃ العادیات آگے چل کر آئے گی، ان سب کا آغاز ایک ہی طرح سے ہے۔ بعض میں ہواؤں کے سلسلے میں ان کا چلنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی تنفیذ ہوتی ہے ان کو گواہی اور شہادت میں پیش کیا ہے سورہ صافات میں، اور سورہ نازعات میں فرشتوں کے کچھ افعال ہیں۔ البتہ یہاں جو مقسم علیہ ہے وہ محذوف ہے، کس چیز پر قسم کھائی؟ والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً، یہاں پر قسم جو ہے محذوف ہے۔ قسم وہی ہے جو اس سے پہلے تمام صورتوں میں آئی کہ ان الدین لواقع، جزا و سزا ہو کر رہے گی، جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے۔ اس کے بعد کچھ نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، وہ زلزلۃ الساعۃ جسے کہا گیا ہے سورہ حج میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں، اس کے دوسرے رکوع میں، بالکل دو ٹوک بات کہہ دی گئی ہے کہ اصل فیصلہ کن چیز آخرت کا یقین اور آخرت کی باز پرس اور حساب کتاب کا خوف۔ اگر تو یہ ہے تو انسان کا کردار کچھ اور ہوگا اور انجام بھی کچھ اور ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے زبان سے وہ کچھ کہہ رہا ہو، زبان سے وہ کہہ رہا ہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، لیکن اگر وہ دل میں وہ یقین نہیں ہے تو پھر اس کے کردار پر اس کے ایمان کے کوئی اثرات مترتب نہیں ہوں گے، اور انجام بھی پھر دوسرا ہے۔ یہ الفاظ بہت غور سے سنیے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جو شخص طغیانی سرکشی کی روش اختیار کرتا ہے، طغا کے معنی حد سے تجاوز کرنا، دریا جب اپنے حدود میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جب ذرا اس سے نکل گیا تو وہ طغیانی پر ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام۔ تو اما من طغا، جو حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنا جو اصل مقام ہے بندگی کا، اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اصل شے یہ ہے، اور جو شخص ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ آسمہ ہوگا، جس کے بارے میں حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، پانچ چیزوں کا جب تک پورا پورا حساب نہیں لے لیا جائے گا، کسی شخص کے قدم جو ہے وہ اس کٹہرے سے ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکیں گے، جواب دہی کے کٹہرے میں جو قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا۔ تو فرمایا اما من خاف مقام ربہ، جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے، ونہى النفس عن الہوى، یہ طغا کے مقابلے کی شے ہے، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے رو کے رکھا، نفس کے گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب ہوگی، فِيمَ أَنْتَ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ جہاز کب لنگر انداز ہوگا، قیامت کب آئے گی، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو کیا تعلق ہے اس چیز کے ذکر سے کہ وہ کب ہوگی، اصل شے تو یہ کہ ہوگی، کب ہوگی یہ اصل میں بے تعلق بات ہے۔ الى ربک منتہا، اس علم کی انتہا جو ہے وہ تو تیرے رب کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے. انما انت منذر من یخشاها، آپ کا کام ہے خبردار کر دینا ان کو کہ جن کے دل میں ذرا بھی خوف ہو قیامت کا، خبردار کر دینا، یہ ہے اصل میں آپ کا کام. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتن او ضحاها، جس دن وہ دیکھیں گے اس قیامت کو، جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ نہیں رہے ہیں دنیا میں، اور جو بھی اس کے بعد جو یا عالم برزخ میں جو بھی وقت گزرا ہے وہ اتنا مختصر محسوس ہوگا انسان کو. الا عشیتن او ضحاها، کہ شاید ایک رات اور اس کی کچھ صبح بھی شاید ہم نے دنیا میں بسر کی تھی. اس وقت اس دنیا کی زندگی ہی کے لیے سب کچھ، سچ جھوٹ، حلال حرام، غلط صحیح، سب انسان کر رہا ہے، اور اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ بس ایک رات یا اس کی صبح بھی دھندلی سی کچھ یاد آئے گی کہ کوئی صبح بھی اس کے ساتھ شاید تھی. جیسے کہ ہمیں اب جو 50 برس گزار چکے اس زندگی میں، انہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک دن سے زائد نظر نہیں آتی، بچپن کے واقعات معلوم ہوتے جیسے کل کے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن یہ پوری زندگی جو ہے اور اس کے ساتھ ہی برزخ کا وہ وقفہ بھی، یہ سب محسوس ہوگا کہ جیسے ایک رات یا رات کے ساتھ اس کی صبح بھی. بس اس کے بعد سورہ عبس ہے، اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے ایک مسلمان ہچکچاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بظاہر بڑی سخت گرفت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گرفت کس بات پر ہے؟ کہ حضور کی توجہ کچھ امراء، کچھ سرداران قریش کی طرف زیادہ ہو رہی تھی. ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں ہے کہ درویش جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک درویش صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اور نابینا بھی ہیں، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. اس وقت کچھ سرداران قریش حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. اب حضور کا التفات ان کی طرف اگر تھا تو دین کے لیے تھا، اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھا معاذ اللہ. ان کو دعوت دینی ہے، افہام و تفہیم ہے، اور ادھر انہیں نظر نہیں آ رہا یہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے حضور کے پیشانی مبارک پر کچھ بل پڑ گئے، ناگواری کا احساس ہوا کہ یہ اس وقت دخل در معقولات کر رہے ہیں، میں اس وقت مصروف ہوں. اب یہ بات اگرچہ ہر اعتبار سے جسٹیفائیڈ ہے معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے قطعاً، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن بہرحال دیکھنے والوں کو ایک اندیشہ ہو سکتا تھا، ایک گمان ہو سکتا تھا. جیسے میں نے سورہ کہف میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی یہی مضمون آیا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان فقراء سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ان امراء کی طرف نہ دیکھیے. کیا دنیا کی زندگی کے آپ بھی طالب ہو گئے؟ ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. کیا دنیا کی زیبائش اور آرائش آپ کی نگاہوں میں بھی کھپ گئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ حضور کی یہ کیفیت ہو، لیکن دیکھنے والوں کو تو یہ گمان گزر سکتا تھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر یہاں گرفت ہوئی ہے. عبس وتولى، انہوں نے تیوری پر بر ڈالے اور رخ موڑ لیا. انجاہ الاعمى، کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اگر تم ان کی طرف التفات فرماتے تو ان کو تزکیہ حاصل ہوتا، وہ فائدہ اخذ کرتے. او یذکر فتنفع الذکرا، یا وہ نصیحت اخذ کرتے اور انہیں وہ نصیحت مفید ہوتی، فائدہ مند رہتی. اما من استغنا، تو جو لوگ استغنا دکھا رہے ہیں، بے پرواہی کا ان کا انداز ہے، آپ کی دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہے، آتے بھی ہیں تو کج بحثی کے لیے، کٹ حجتی کے لیے. اما من استغنا فانت له تصدى، اس کے تو آپ درپے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہیں. وَمَا عَلَيْكَ اللَّهَ يَزَّكَّى، اور آپ پر قطعاً کوئی الزام نہیں ہوگا اگر وہ تزکیہ نہ اخذ کر سکے، ان کی نیتیں نہیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو چل کر آیا ہے آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَى، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى، تو کیا اس سے آپ غفلت برت رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی حضور کے پاس آتے تھے تو حضور بڑے شفقت بھرے انداز میں کہا کرتے تھے، مرحبا بمن آتبنی اللہ فی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، شفقت کا انداز ہے۔ اس کے بعد کی آیات جو ہے وہ بہت اہم ہیں، کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان استغنا ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کے پیچھے اس طرح نہ پڑیں، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، جس کو چاہے جو چاہتا ہو وہ اس تذکرے سے، اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا لے، یہ اس کے نفع کی بات ہے، اس کے بھلے کی بات ہے، اگر روگردانی کرتا ہے تو دفع ہو، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلکان نہ کیجیے، اور ان کی طرف التفات کرتے ہوئے جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کی توجہ کے اصل مستحق ہیں، ان کی طرف سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیے۔ کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پھر اس قرآن کی عظمت، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو بڑی قیمت والی شے ہے، بڑی قدر و قیمت والی شے ہے، یہ تو ہے ان صحیفوں میں کہ جو بہت باعزت ہیں، جو بہت بلند و بالا ہے اپنی شان میں، بہت پاکیزہ صحیفے، اور یہ ان کے ہاتھوں آیا ہے یہ کلام، وہ سفیر، سفرتن کے رام بررہ، فرشتے، سورہ انعام جب نازل ہوئی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے جلوں میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، جب یہ سورہ مبارکہ لے کر حضرت جبرائیل آئے، تو یہ ہے اس کے قرآن کی شان، یہ ہے اس کی عظمت، لہذا اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے، اب یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے کی کہ ایک عزت نفس ایک تو انسان کی اپنی ہوتی ہے، دعوت کا جب انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس کے انداز کا، تو انسان بسا اوقات اپنی عزت نفس کے بقا بھی خیال نہیں کرتا، اس کے اوپر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ لوگ کسی طریقے سے بات کو مان لیں، اور اس میں اس کا بھی اندیشہ ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کی بے وقری نہ کہیں ہو جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ یہ سورہ عبس کے آخر میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کا، اس سے پہلے یہ سورہ معارج میں بھی یہ الفاظ تقریباً مفہوم یہ آ چکا ہے، بہت نرزا دینے والا ہے، اس وقت وقت نہیں تھا، میں توجہ نہیں دلا سکا، قیامت کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپنے عام الفاظ میں نفسی نفسی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نہ کوئی بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کٹھن گھڑی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وہ امہی و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہی و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر ذی نفس کو اس روز پڑی ہوگی اپنی ہی، کہ جس کی وجہ سے کسی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا، کسی کے کیا کام ہوا آئے گا۔ پھر نقشہ کھینچا، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن روشن، ضاحکۃ مستبشرہ، وہی جو سورہ قیامہ میں مضمون آ گیا ہے کہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سننے کے لیے، لیکن فیصلہ تو چہروں پر لکھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے لایا ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، کچھ چہرے ہوں گے غبار آلود، مایوسی کے دھندل کے جو ہے ان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے، اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر اور فاجر تھے۔ میں ذرا وہ سورہ معارج کے الفاظ بھی آپ کو سنا دوں کہ کتنے وہ اس سے مشابہ ہیں، بلکہ وہاں جو ہے وہ زیادہ ہی سخت مضمون آیا ہے۔ وہاں فرمایا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس روز تو مجرم یہ چاہیں گے کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے، اس جہنم میں میرے بیٹوں کو جھونک دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي، اور میری بیوی کو بھی جھونکو اور میرے بھائی کو بھی جھونکو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِي، اور اس کا وہ سارا کنبہ اور خاندان جو اس کا پناہ تھا دنیا میں، اس سب کو کہے گا کہ جھونکو انہیں. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، تمام زمین والوں کو جہنم میں جھونک دو لیکن کسی طرح مجھے بچا لو. یہ ہوگی اس روز کی اس نفسی نفسی کی شان. اس کے بعد جو جوڑا آتا ہے وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار ہے. دونوں کے شروع میں قیامت کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، جب سورج بھی لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بھی ماند پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چل رہے ہوں گے. یہ نقشہ جو ہے سورہ تکویر کے آغاز میں ہے. دونوں صورتوں میں یہ نقشہ کھینچنے کے بعد ایک ہی مضمون آیا ہے. سورہ تکویر میں علمت نفس ما احضرت، اس روز انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز اس نے آگے بھیجی ہوئی ہے. یہ زیادہ کھل کر یہ بات آئی سورہ انفطار میں، علمت نفس ما قدمت و اخرت. اس روز ہر انسان کو، ہر ذی نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس نے آگے کیا اور کیا پیچھے چھوڑا، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. سورہ تکویر میں اس کے ساتھ ہی مضمون آ رہا ہے جو سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے مشابہ ہے. وہاں بھی والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کھائی تھی. یہاں بھی قسم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے حضور کا ذکر تھا، ما صاحبکم بمجنون، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر تھا. جیسے حدیث نبوی میں ہم یہ دیکھا کرتے ہیں کہ راوی کون ہے اس حدیث کا، اور ان راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، ایک دوسرے سے ملے بھی ہے کہ نہیں. تو یہ جو آیا تھا مرسلات میں کہ یہ حدیث اللہ ہے، فبئی حدیث بعدہ یومنون، اس کے راوی اول کون ہے؟ حضرت جبرائیل. راوی دوم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں ملے بھی ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہے ایک دوسرے کو کہ نہیں. وہ مضمون ہے جو سورۃ النجم میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. وہاں تھا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں فرمایا تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے، اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جانا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہے افق مبین پر، ان کی اصل ملکی جو صورت ہے اس میں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. لمن شاء منکم من یستقیم، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کر لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، پھر وہ مضمون آ گیا جو اس سے پہلے سورہ دہر میں آ چکا ہے، تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ سے توفیق طلب کرو. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ انفطار کا میں بیان کر چکا ہوں کہ شروع میں وہ قیامت کے احوال ہیں، لیکن اس کا مرکزی مضمون جو ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر. اس کو معنی کو سمجھ لیجئے، یہ بھی ہمارے ہاں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ لطف نواز ہے، ان چیزوں کی وجہ سے گناہوں پر جری ہوتے چلے جانا، اللہ کی رحمت کی امید اتنی بڑھ جائے کہ اس کی پکڑ کا خوف نہ رہے، یہ گمراہی کی ایک بہت بڑی صورت ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ما بین الخوف والرجاء، خوف بھی رہے امید بھی رہے، رحمت پر بھی نگاہ رہے لیکن اس کی پکڑ پر بھی نگاہ رہے، لرزتا اور کانپتا بھی رہے انسان اور امیدوار بھی رہے اللہ کی رحمت کا. یہ دونوں کیفیات اگر بیک وقت ہیں اور متوازن ہیں تو انسان کا طرز عمل درست ہوگا، اور اگر رحمت پر دھوکہ کھا گئے، اس کی شان غفاری پر دھوکہ کھا گئے. سورہ حدید میں یہ ذکر ہے، کہ اس شیطان دغاباز نے تمہیں خوب دھوکا دیا، وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکا دیا اللہ پر، کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، جہاں وہ بخشنے والا ہے وہاں وہ منتقم بھی ہے، وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اس نے تمہیں بنایا، تمہاری تعدیل کی، تمہارے اجزاء کو درست کیا، پھر جس صورت میں چاہا تمہارے تمام اجزاء کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اگر تم یہ اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر اور معصیت کی طرف جا رہے ہو تو اصل میں تم جزا و سزا کے منکر ہو، اصل میں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران ہیں، کرامن کاتبین، وہ دو فرشتے باعزت کے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور فاسق و فاجر جہنم میں جائیں گے، یصلونھا یوم الدین، وہ اس میں پہنچیں گے اس جزا و سزا کے دن، وما هم عنها بغائبین، اور پھر وہاں سے ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوچو، کچھ پتا ہے وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے کوئی ذی نفس کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور تمام اختیار اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد سورہ متففین، سورہ تطفیف، اور پھر سورہ انشقاق، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں۔ تف عربی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی حقیر سی شے کو، متففین سے مراد ہے بہت سی حقیر سے کسی نفع کے لیے دھوکہ دینے والے اور غلط حرکت کرنے والے۔ یہ کم تولنا جو ہے، یہ ہاتھ کی ذرا سی جنبش، وہ 16 چٹانک کے بجائے 15 چٹانک دے دے گا، وہ ایک چھٹاک میں اس نے اپنا ایمان فروخت کر دیا ہے۔ اگر تجزیہ کریں گے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا تباہی ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ ان حقیر چیزوں کے لیے ایمان فروشی کر رہے ہیں۔ کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، جب ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن انہیں اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے مجھے چونکہ بہت زیادہ دلچسپی ان پہلوؤں سے ہے، تو ایک آیت بہت عظیم ہے، بلکہ دو۔ ایک کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو جھٹلا رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، اصل سبب کیا ہے؟ کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ یہ دل جو اللہ نے انسان کو دیا ہے بہت بڑی شے ہے، یہ آئینہ جام جہاں نما ہے، اس میں معرفت خداوندی مزمر ہے، لیکن اس پر داغ پڑتے رہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جب ایک برا کام کرتا ہے داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، اور یہ آئینہ قلب جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی حضور نے خبر دی ان ھذہ القلوب لا تصدع کما یصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لوہے پر زنگ لگتا ہے، ہماری تلواروں پر زنگ لگ جاتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سائیکل کرتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، تو ان دلوں کے زنگ کا بھی کوئی علاج ہے یا نہیں، کوئی پالش، کوئی سائیکل؟ آپ نے فرمایا ہے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کثرت سے کرو، موت کو یاد رکھو، جانا ہے رہنا نہیں ہے، اور کچھ پتا نہیں کہ ابھی بلاوا آ جائے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ ہے دل کے زنگ کو دھونے والی شے۔ ایک یہ کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. دنیا میں ہمارا تنافس اور منافست کیا ہے؟ دولت میں، شہرت میں، عزت میں، وجاہت میں، اقتدار میں ایک دوسرے سے ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ بڑھو ضرور ایک دوسرے سے، لیکن جنت کی حصول میں آگے بڑھو، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے منافست اس میں کرو، مقابلہ اس میں کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، لیکن نکلنے کا میدان جو ہے یہ جدا ہو جائے. سورہ انشقاق میں دو آیتیں بہت عظیم ہیں. ایک تو فرمایا کہ یا ایہا الانسان، شروع میں تو کچھ قسمیں ہیں، ان پر تو اس وقت بیان کرنے کا قطعاً کوئی موقع نہیں. اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تمہیں دکھ پر دکھ سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں پہنچ جانا ہے. یہ فلسفے کے اعتبار سے بہت عظیم آیت ہے. اس دنیا میں انسان کو بے پناہ دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. بدھ مت کا فلسفہ یہ ہے کہ سروم دکھم، اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. یہ تو یہ کہ انسان میں ذرا بھول جانے کا مادہ ہے، یہ سیفٹی والو اللہ نے لگایا ہوا ہے. اگر بھول نہ جائے انسان تو صدمات اتنے ہیں کہ جو انسان سہتا ہے. یہ سارے صدمے سہتے ہوئے تمہیں ایک روز اپنے رب کے حضور میں حاضر بھی ہونا ہے. یہ صدمے اور تکلیفیں تو اور حیوانات بھی ہیں کہ جن کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صدمے برداشت کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے محاسبے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس روز جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا بڑا آسان. حساب یسیر کے بارے میں حدیث میں آتا، حضور نے فرمایا بس پیشی ہوگی، سرسری سا اللہ تعالی دیکھیں گے اور معاملہ ختم. یہ حساب یسیر ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجو. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَنْصُورًا، اور اپنا وہ حساب دکھا کے واپس آئے گا تو مسرور ہوگا، شاداں ہوگا، کامیاب ہو گئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے تھمایا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ اب موت مانگے گا، کاش کہ موت آ جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ پڑے گا جہنم میں. یہ آیت بہت اہم ہے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوشیاں لوٹ آیا ہے. یہ جو تھا حساب یسیر والا، وہ وہاں لوٹے گا اپنے گھر والوں کے سامنے آئے گا تو شاداں و فرحاں آئے گا، اور یہ دنیا میں عیاشیاں کر آیا اور اپنے اہل و عیال کے اندر عیش کر آیا اور خوشیاں لوٹ آیا، اس کا حصہ وہاں ہے، یہ یہاں لے چکا ہے. اس کے بعد دو سورتیں، سورة البروج اور سورة الطارق. اس میں سے سورة البروج جو ہے اس کے بارے میں ضرور میں اس وقت کچھ عرض کروں گا، اگرچہ میرے حساب سے وقت ختم ہو چکا ہے. سورة البروج میں نقشہ کھینچا گیا ہے پرسیکیوشن، ایک تاریخی واقعہ ہے شدید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو ایک مشرک بادشاہ نے زندہ آگ میں جلایا. وہ اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اس کا ذکر جو ہے یہاں کیا گیا ہے. اور فرمایا وما نقموا منهم، انہوں نے انتقام ان سے لیا کس بات کا؟ صرف اس بات کا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو العزیز اور الحمید ہے. وہی بات جو سورہ مومن میں ہم نے پڑھی تھی کہ مومن آل فرعون نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا صرف اس ایک بات پر ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو اسی طرح یہ سخت ترین جو ہے تعذیب کے جو واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، ان میں سے یہ واقعہ بھی بہت بڑا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں آپ دیکھیں گے وہ ردم کی شان بڑا تیز فلو ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہو یبدئ ویعید، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اعادہ کرے گا. وہو الغفور الودود، وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے. ذو العرش المجید، بزرگ تخت والا. فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا. هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ پہنچ چکی ہے، فرعون و سمود، وہ فرعون اور وہ سمود، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر انکار کیے چلے جا رہے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی پکڑ سے کہیں بچ کر جانے والے نہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے بہت بزرگ و برتر اور لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن جسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ کتاب جو اصل ام الکتاب ہے لوح محفوظ، اس میں یہ قرآن درج ہے۔ سورہ طارق میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق کا نقشہ جو اس سے پہلے بھی آیا، یہاں دوبارہ توجہ دلائی گئی کہ انسان دیکھے تو صحیح کہاں سے یہ پیدا کیا گیا، بہت اکڑ پھوں، بہت مغرور، فلینظر الانسان مما خلق، انسان دیکھے اس کی تخلیق کس شے سے ہوئی ہے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ اس پانی سے بنا ہے اچھلتا ہوا جو نکلتا ہے پیٹھ کی ہڈی اور ہسلی کے مابین سے، اسی میں آگے چل کے فرمایا یوم تبلی السرائر، وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو جو بھید ہیں سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز وہ بھی اگلوا لیے جائیں گے، ان میں سے ہر شے کا حساب ہوگا، فما لہ من قوت ولا ناصر، اور انسان کے لیے اس روز نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آخر میں فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، انہو لقول الفصل وما ہوا بالحزم، یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، فیصلہ کن شے، اب جو مانے گا اس کے لیے فلاح ہے، جو انکار کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، کہ اب یہی کتاب ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قوموں کو تو اس کتاب کی بدولت، اور گرائے گا تو اس کو ترک کرنے کے باعث، فرمایا انہم یکیدون کیدا، اے محمد یہ لوگ بھی اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، وعقید و کیدا، اور میں بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بھی چال ہے، میری بھی پلاننگ ہے، میں بھی انہیں ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ کر اور رسی دراز کر کے انہیں کہیں کسی جگہ شکنجے میں کسنے والا ہوں، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے، ابھی جلدی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ طلب نہ فرمائیے، ابھی ہماری حکمت میں یہی ہے کہ ان کی رسی کچھ اور دراز کی جائے، تو آپ بھی اسی فیصلے کو ذہناً قبول کر لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔